الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سورہ صاد کی ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش اور ایک امتحان تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ کیا آپ کے پاس خطاب سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے؟ کیا آپ کے پاس اہل معاملہ اہل مقدمہ والوں کی خبر نہیں آئی؟ یعنی آپ کے پاس ابھی تک وہ قصہ نہیں پہنچا ہے جس میں آپس میں دو لڑنے والے وہ دو شخص جن کے آپس میں کچھ معاملات تھے جن کا کوئی مقدمہ تھا جس کے فیصلے کے لیے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے وہ قصہ وہ خبر ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچی؟ یہ سوال مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آگے والی بات دھیان سے سنی جائے. تو وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ کیا آپ کے پاس اہل معاملہ اہل مقدمہ کی خبر نہیں پہنچی؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ جبکہ وہ دیوار پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں گھس گئے. اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ جبکہ وہ داخل ہو گئے داؤد علیہ السلام کے پاس. فَفَزِعَ مِنْهُمْ اور داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو گئے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عبادت کے اوقات تھے ان اوقات میں آپ تنہائی میں چلے جاتے تھے اور دروازے پر ایک پہرے دار کو مقرر فرما دیتے تھے کہ اس وقت میری ملاقات کے لیے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ وقت بھی تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے. اگر اوقات مقرر نہ ہوں اور نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل نہ بنایا جائے تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کے پاس تو ہر وقت کوئی نہ کوئی آتا رہے گا اپنا پرابلم لے کر، اپنا مقدمہ لے کر، اپنا جھگڑا لے کر. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عبادت سے فارغ ہونے کا وقت نہ ملتا، اس لیے اوقات مقرر تھے ہر کام کے لیے. جب عبادت کے لیے عبادت خانے میں تشریف لے جاتے تھے تو دروازے پر ایک شخص کو مقرر فرماتے تھے، وہ پہرا دیتا تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا. تو دو شخصوں کا آپس میں جھگڑا تھا کسی معاملے میں، وہ دونوں دروازے پر پہنچے، حاجب نے، پہرے دار نے منع کیا، تو وہ چھپ کر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر عبادت میں مصروف تھے اس کی دیوار پر چڑھ کر اندر گھس گئے اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی طرح پہنچ گئے. اب ظاہر ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں ہیں، خلوت میں ہیں، یکسوئی چاہتے ہیں اور پہرے دار پہرا بھی دے رہا ہے. اس وقت کچھ اجنبی لوگوں کا گھس جانا اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو دیکھنا، اس سے ایک طبعی خوف انسان پر طاری ہوتا ہے اور یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرات اولیاء کرام ان کی طبیعتیں بھی ان خوف زدہ چیزوں سے متاثر ہوتی ہیں جن سے عام انسانوں کی طبیعتیں متاثر ہوتی ہیں، اور یہ توکل کے منافع نہیں ہے. پیغمبر بھی ایک انسان ہوتا ہے، جس طرح ایک عام انسان کو برف کی سردی محسوس ہوتی ہے اسی طرح پیغمبر کو بھی محسوس ہوگی، اور جس طرح ایک عام انسان کو آگ کی گرمی محسوس ہوتی ہے پیغمبر کو بھی محسوس ہوگی، اور جس طرح ایک عام انسان کو بھوک کی شدت محسوس ہوگی اسی طرح پیغمبر کو بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح جس طرح ایک عام انسان کسی خوف زدہ چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے ایک لمحے کے لیے، تو اسی طرح پیغمبر اور ولی کے اوپر بھی یہ تاثر آ سکتا ہے، اور یہ نبوت کے یا توکل کے منافی نہیں ہے، ایک فطری چیز ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ دیکھا تو خوف لاحق ہوا. تو جب یہ لوگ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو طبعی خوف طاری ہوا، ففزع منہم، آپ گھبرا گئے. قالوا لا تخف، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ڈریے مت. وہ اندر غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ لا تخف، آپ گھبرائیے مت، ڈریے مت، اصل میں ہم آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. خصمانے دو شخصوں کا جھگڑا ہے،
دو شخصوں کے درمیان ایک معاملہ ہے. بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فحکم بیننا بالحق، لہذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے. ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجئے. وحدنا الى سواء الصراط، اور آپ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجئے. ظاہر ہے کہ ایک ہی شخص بول رہا تھا، بات کر رہا تھا. اب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ وقت بھی، حاکم سلطنت بھی، اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر بھی، اور ان کے گستاخانہ رویے کو تو دیکھیے کہ بغیر اجازت کے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے عبادت کے اوقات میں، عبادت خانے میں، پچھلے دروازے سے یا یوں سمجھو کہ دیوار پھلانگ کر گھس گئے، اور گھسنے کے بعد پھر اس سختی سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہمارا ایک جھگڑا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مابین کوئی فیصلہ صادر فرمائیں، اور جھگڑا یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص پر زیادتی کی ہے، لہذا آپ کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے جو فہم عطا فرمائی ہے، جو حق لے کر آپ کو بھیجا ہے، اس کی روشنی میں آپ ہمارے درمیان انصاف کیجئے. ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجئے. یہ پیغمبر کو کہا جائے گا. وحدنا الى سواء الصراط، اور آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجئے. بھائی کیا جھگڑا ہے؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہو تسع و تسعون ناجتن، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 جانور ہیں. ولی ناجتوں واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. اس کے پاس 99 جانور ہیں، 99، اور میرے پاس ایک ہی ہے. فقال اکفلنیھا، اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جو تیرے پاس ہے وہ بھی مجھے دے دے تاکہ میرے 100 ہو جائے. وعزنی فی الخطاب، اور یہ بولنے میں چونکہ بہت پاورفل ہے، اس لیے اس نے مجھے بات میں بھی دبا رکھا ہے. جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو بات میں میرے اوپر غالب آ جاتا ہے، میں کچھ زیادہ بول نہیں سکتا. اب آپ فیصلہ فرمائیے کہ اس کا مجھ سے میری جو ایک ہی دمبی ہے وہ مانگنا صحیح ہے یا نہیں، اور مجھے وہ دمبی اس کے حوالے کر دینی چاہیے یا نہیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سن کر یہ ارشاد فرمایا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اس شخص نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کی طرف ملانے کی درخواست کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے. اس کے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہی ہے، اور وہ بھی تیری. اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ جبرن تجھ سے وہ مانگ کر لے لے؟ اب یہ تیرے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. انفلوئنس والا آدمی ہے، اثر و رسوخ والا آدمی ہے، گفتگو میں تیز ہے. اب یہ دباؤ ڈال کر تجھ سے وہ ایک دمبی بھی مانگ رہا ہے، تو یقیناً اس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے. اور آگے پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت کی بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک اکثر شریک، اکثر پارٹنرز، ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کیا ہی کرتا ہے. کہتے اکثر جگہ پر جہاں پارٹنرشپ ہوتی ہے وہاں جو طاقتور ہوتا ہے، زیادہ انفلوئنشیل ہوتا ہے، جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، جو زیادہ ہوشیار ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد اپنے دوسرے پارٹنر کو اور شریک کو مغلوب کر کے کچھ نہ کچھ اس کے معاملے میں زیادتی کرے گا، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ پارٹنر اور وہ شریک جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرے، وہاں یہ جھگڑا نہیں ہوگا. تقوی کی برکت سے دنیاوی امور میں بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور آخرت کے امور میں بھی حفاظت ہو جاتی ہے. دو شخص ہیں آپس میں، ان کی دوستی ہے تقوی کی بنیاد پر، اب جھگڑا نہیں ہوگا. اس لیے کہ نہ خود رائی ہے نہ خود غرضی، جہاں خود رائی اور خود غرضی ہوگی وہاں جھگڑا ہوگا. یہاں خود غرضی بھی نہیں ہے، خود رائی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوستی ہے. اب یہ دوستی نہ صرف یہ کہ دنیا میں کام آئے گی، آخرت میں بھی بہت کام آئے گی. الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو تقوی والے ہیں، وہ قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اسی طرح تجارت میں دو پارٹنر ہیں، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، تقوی بھی ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اس لیے کہ دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کے ماتحت، نہ خود غرضی ہے نہ خود رائی ہے. اسی طرح ملازمت میں اجیر مستاجر، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں جہاں تقوی ہوگا، جہاں ایمان ہوگا، جہاں اعمال صالحہ ہوں گے، وہاں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی آپس میں رنجش ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے معیار پر اپنے عمل کو دیکھیں گے، اور جب اپنے عمل کو شریعت مطہرہ کے معیار پر تولیں گے اور جانچیں گے تو فوراً اپنی غلطی ان کو نظر آ جائے گی، اور جب غلطی نظر آ جائے گی تو چونکہ خوف خدا بھی ہے اس لیے اپنی اصلاح کر لیں گے. اور جس بری بات کی وجہ سے جھگڑا تھا، جب وہ بات رفع ہو جائے گی جھگڑا بھی رفع ہو جائے گا. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی بات یہ فرمائی کہ اکثر شریک، اکثر پارٹنرز آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کیا ہی کرتے ہیں. ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ اختیار کریں، ان لوگوں میں آپس میں جھگڑا اور ایک دوسرے پر زیادتی نہیں ہوتی. وَقَلِيلُ مَا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہیں. اس سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی اہم نصیحت فرمائی ہے کہ پارٹنرشپ میں جانے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جائے، خاص طور پہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کہ جس شخص کے ساتھ میں پارٹنرشپ میں جا رہا ہوں، یہ شخص مخلص ہے کہ نہیں، اس میں تقوی ہے کہ نہیں، یہ خوف خدا اور فکر آخرت رکھتا ہے کہ نہیں، حب مال میں تو مبتلا نہیں ہے، خودرائی اور خود غرضی تو نہیں ہے اس میں. ورنہ لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے. وقلیل ما هم، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو پکے مومن ہیں اور پکے متقی ہیں. یہاں تک یہ قصہ پہنچا کہ کچھ لوگ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے عبادت خانے میں گز گئے بغیر اجازت کے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو طبعی خوف محسوس ہوا، انہوں نے بولنا شروع کیا کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہم ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں اور ہم اس کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور مقدمہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ایک کے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو جس کے پاس 99 ہیں وہ جس کے پاس ایک ہی ہے اس سے وہ ایک بھی مانگ رہا ہے، اور اسے اپنے خطاب سے دبا رہا ہے، قوت بیان سے دبا رہا ہے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی 99 دمبیوں کے اندر وہ ایک کو بھی ملانے کی فکر میں ہے، وہ ظلم کر رہا ہے. اور پھر آگے نصیحت فرمائی کہ بھائی اکثر پارٹنرز جو ہوتے ہیں، دوست جو ہوتے ہیں، ان میں اس قسم کے جھگڑے ہوا ہی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ اختیار کریں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وزن داؤد و انما فتناہ، بس یہاں تک پہنچے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے کہ اچانک یہ کچھ لوگ میرے کمرے میں گھس گئے اور یہ پورا قصہ جو ہوا، انہوں نے میرے سامنے کیس رکھا اور میں نے پھر اس شخص کی بات کو سن کر اپنی طرف سے کچھ کہا، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے امتحان تھا۔ اور جیسے ہی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امتحان کا خیال آ گیا تو پیغمبر تھے، فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، وخر راکعاً، اور سجدے میں گر گئے، واناب، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف رجوع فرمایا اور پورے کے پورے متوجہ ہو گئے، دعا کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، سجدے میں سر جھکا کر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فغفرنا له ذلك، ہم نے ہمارے پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ اب غور کرنے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کس بات میں اللہ نے آزمایا اور غلطی کیا ہو گئی۔ پورے قصے کو سننے کے بعد جو سوال رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا ہے اور اس امتحان میں کچھ کسر رہ گیا ہے، کچھ کمزوری رہ گئی ہے امتحان میں، میں پورا پاس نہیں ہوا، اسی لیے تو اللہ سے معافی مانگی۔ تو سوال یہ ہے کہ امتحان کیا تھا، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس بات پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں وہ لغزش کون سی تھی؟ اس پر تو اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس لیے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس بات پر استغفار فرما رہے تھے وہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے یہاں وہ حضرات اگر آداب میں سے کسی ادب کو بھی چھوڑتے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں لغزش شمار ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 70 مرتن، میں پورے دن میں اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں، رجوع کرتا ہوں 70 مرتبہ سے زیادہ، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ بھئی آپ تو معصوم ہیں، آپ کس بات پہ استغفار کر رہے ہیں؟ تو علماء نے اس کے جو جوابات دیے ہیں اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی معرفت میں ہر سیکنڈ بڑھتے رہتے تھے، اللہ تعالی کی جو آپ کو معرفت حاصل تھی اس معرفت میں ہر سیکنڈ ترقی ہوتی رہتی تھی، اسی لیے آپ کیا ارشاد فرماتے تھے بار بار، ما عرفناک حق کا معرفتک، اے اللہ جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے ویسے میں آپ کو نہیں پہچان سکا۔ ایسا کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ گزشتہ منٹ میں جو معرفت حاصل تھی اس میں اب ترقی ہوئی، اب جب ترقی ہوئی تو اللہ تعالی کی شان کچھ اور ہی معلوم ہوئی، جب اللہ کی شان اور معلوم ہوئی تو فرماتے تھے کہ اے اللہ گزشتہ لمحے جو آپ کی معرفت حاصل تھی اس میں کچھ کمی تھی، میں نے جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچان سکا، اور انسان جب کسی کی عبادت کرتا ہے تو معرفت کی بقدر عبادت کرتا ہے. آپ کے سامنے دو عالم ہیں, ایک کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑے مولانا ہیں, ان کا علم بہت اونچا ہے, یہ شیخ الحدیث ہے, اور دوسرے مولانا کو آپ پہچانتے ہی نہیں. اب ظاہر ہے کہ دونوں کے دونوں بڑے علماء ہیں, لیکن ایک کو آپ پہچانتے ہیں دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں, ایک کی شان کو آپ جانتے ہیں دوسرے کی شان کو آپ جانتے نہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک کا بہت احترام کریں گے اور دوسرے کو السلام علیکم کہہ کر گزر جائیں گے. تو جتنی معرفت ہوگی اتنی عبادت. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ, آپ کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا ہم نے نہیں پہچانا, وما عبدنا کا حق کا عبادتک, اور آپ کی جتنی عبادت کرنی چاہیے تھی اتنی عبادت آپ کی نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحے جب ترقی ہوتی رہتی تھی تو ہر لمحے آپ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالی کی معرفت کا اور اللہ تعالی کی عبودیت کا حق مجھ سے ادا نہ ہوا, اور اس خیال کی وجہ سے آپ استغفار کرتے تھے, کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت اونچا منصب ہے, اور اس اونچے منصب کے اعتبار سے جن آداب کو بجا لانا چاہیے اس میں جب کچھ کمی رہ جاتی تھی تو اس کے لیے بھی پیغمبر استغفار کرتے تھے, وہ گناہ نہیں ہوتا تھا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں صبح سے شام تک خدمت کرتا ہے, وہاں حاضر رہتا ہے, نوکر ہے, سولجر ہے, گارڈ ہے, اور دوسرا شخص باہر سے آتا ہے. باہر سے آنے والے سے ان آداب کا تقاضا نہیں کیا جائے گا جو وہاں اندر رہنے والے سے کیا جاتا ہے, اس لیے کہ باہر والا شاہی آداب سے واقف نہیں ہے کہ بادشاہ کا کس طرح ادب کرنا چاہیے, اور یہ اندر والا ہر چیز سے واقف ہے. اب وہ باہر سے آنے والا اگر 10 غلطیاں بھی کرے گا اس کی باس پرس نہیں ہوگی, اور اندر کا رہنے والا ایک چھوٹی سی غلطی بھی کرے گا تو فوراً باس پرس ہوگی, اسے معافی مانگنی پڑے گی کہ آداب شاہی کی خلاف ورزی ہم سے ہو گئی ہے. تو اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ گناہوں سے ان کی مکمل حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے کہ نبی ہی اگر گناہ کرنے لگ جائے اور نبی کی زندگی گناہ والی ہو تو وہ ہمارے لیے ماڈل کیسے ہو سکے گا. لیکن نبی سے آداب کے خلاف, جسے ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں, آداب کے خلاف کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے جیسے ابھی معلوم ہوگا, تو نبی جو ہے بہت فکر مند ہو جاتا ہے اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے بخشش مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے داؤد جب ہماری طرف متوجہ ہوئے تو فغفرنا لہ ذلک, ہم نے وہ معاف کر دیا وہ جو چھوٹی سی لغزش ہو گئی تھی. اب یہاں پر جو ہے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اتنا ذکر تو کیا کہ ہمارے داؤد سمجھ گئے تھے کہ ہم اس پورے قصے میں ان کا امتحان لے رہے ہیں, لیکن امتحان کیا ہے وہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے مفسرین نے تو ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ بھائی دیکھو, اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی یہ کتاب قصہ گوئی کے لیے نہیں اتاری گئی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ جب کوئی قصہ بیان فرماتے ہیں تو اس قصے کا وہی ٹکڑا بیان فرماتے ہیں جس سے پڑھنے والوں کے لیے کوئی سبق ہو. اب امتحان کیا تھا اس کو بیان کرنے سے چونکہ ہمارے لیے کوئی سبق نہیں تھا, اس لیے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اسے بیان نہیں فرمایا. لہذا قاعدہ یہ ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ, جس کو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے بیان نہیں فرمایا ہے اس کو بیان کرنے کی فکر میں مت پڑو. اللہ نے جب خاموشی اختیار کی ہے تو ہم اس کی کھود کوریت کیوں کرے کہ امتحان کیا تھا. لیکن چونکہ بعض جدید مفسرین کو یہاں ایک لغزش ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک اسرائیلی روایت کو بیان کر کے امتحان کا ایک ایسا نقشہ دیا ہے جس سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت داغدار ہوتی ہے, اس وجہ سے ضروری سمجھا گیا کہ اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس امتحان کی تفصیل بیان نہیں فرمائی تو ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں امتحان یہ تھا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خلوت میں کچھ لوگ گھس گئے اور گھس کر بڑی داداگیری سے بات کرنے لگے کہ بھائی دیکھو یہ سنو ہمارا مقدمہ سنو, حالانکہ کورٹ کا وقت نہیں تھا, اس کا وقت دوسرا تھا, اسی وقت سنو اور انصاف کرو اور دیکھو. پورا قصہ بیان کیا انہوں نے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارا پیغمبر داؤد اتنا بڑا نبی اور اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کی جہالت پہ صبر کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ امتحان تھا اور الحمدللہ امتحان میں پاس ہو گئے, صبر کر لیا, سن لی پوری بات. پھر استغفار کس بات پر کی؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار اس بات کا ہوا کہ دو شخص آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں, اس میں سے جو بیچارہ مظلوم تھا اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میرے پاس ایک ہی جانور ہے, اس کے پاس 99 جانور ہے, اور اس نے جو ہے میری جو ایک ہی دمبی تھی اسے بھی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی ہے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت جج کے اس طرح بات کرنی چاہیے تھی کہ دونوں کو ایکول رکھے, لیکن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے بلکہ ایک فتویٰ ہے. فیصلے اور فتوے میں کیا فرق ہے؟ قاضی فیصلہ کرتا ہے, مفتی فتویٰ دیتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ دونوں کی باتوں کو سن کر کھود کرید کرتا ہے, سوال پوچھتا ہے, گواہ مانگتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی دیکھو آپ حق پر ہیں اور آپ غلطی پر ہیں. یہ ہے فیصلہ قاضی کا. اور مفتی کا کیا کام ہے؟ مفتی کے سامنے جو شخص جو بات بیان کرتا ہے اس کا جواب بھی دیتا ہے. مفتی کی کوئی بات کسی کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر ان کے میرے ذمے 50 پاؤنڈ ہے اور یہ مفتی کو سوال لکھ کر یہ پوچھے کہ سلیم کے ذمے میرے 1000 پاؤنڈ ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو مفتی صاحب لکھیں گے کہ سلیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 1000 پاؤنڈ دے دے. یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ فتویٰ ہے. آپ نے سوال پوچھا کہ اس کے ذمے 1000 پاؤنڈ ہے تو مفتی نے لکھ دیا کہ 1000 پاؤنڈ دے دے. اور اگر قاضی ہوگا, قاضی, تو قاضی پوچھے گا کہ بھائی کتنے ہیں؟ 50 ہے, 1000 ہے. بھائی تمہارے ذمے کتنے ہیں؟ وہ کہے گا 50 ہے. پھر قاضی پوچھے گا کہ بھائی وٹنس ہے تمہارے پاس؟ تم 1000 کہہ رہے ہیں. تو یہ کہے وٹنس تو نہیں ہے, گواہی نہیں ہے. ان سے کہے گا تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ 50 ہی ہے. یہ فیصلہ ہو رہا ہے سب چیزوں کی تحقیق کر کر کے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا, اس لیے کہ دوسرے کی بات تو سنی ہی نہیں. لیکن اس کا سوال جو تھا, اس کا سوال سن کر فتویٰ دے دیا کہ بھائی اگر اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور تیرے پاس ایک ہی ہے اور وہ جبر کر کے تجھ سے مانگ رہا ہے تو اس نے ظلم کیا ہے. اور چونکہ وہ بیچارہ مظلوم تھا اس لیے ذرا اس کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے بات کی کہ اس کو تسلی ہو. یہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چھوٹی سی لغزش ہو گئی کہ جب دو آدمی فیصلے کے لیے آتے ہیں تو ایک کی طرف پورا متوجہ ہو جائے اور اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرے, یہ قاضی کے لیے مناسب نہیں ہے. حالانکہ یہ گناہ کا کام نہیں تھا. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی بارگاہ میں اس سے معافی مانگی. کہ بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ہوا یہ کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کی بات سنی, دوسری کی سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا. اور یہ بھی فیصلہ نہیں تھا, اس لیے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, دونوں کی بات سنے بغیر فیصلہ نہ کر سکتے تھے. ان کو پتا تھا اس کا, لیکن فتویٰ دے دیا. حالانکہ یہ فتوے کی جگہ نہیں تھی, فیصلے کی جگہ تھی. تو اس پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگنے لگے. اور ایک تیسری وجہ حضرات مفسرین نے لکھی ہے کہ اصل میں امتحان یہ تھا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں ایک ایسا نظام بنایا تھا کہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی شخص اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا. گھر کے 10 افراد ہیں مثلا, تو تقسیم کر دیا تھا کہ تم صبح 8 بجے سے 11 بجے تک تم عبادت میں رہنا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ, میرے گھر میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی شخص آپ کی یاد میں لگا رہتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ارشاد فرمایا, داؤد, یہ تم لوگوں کا کمال نہیں ہے, یہ سب کچھ میری توفیق سے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ میری توفیق سے ہو رہا ہے. اور پھر اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد, اب جو ہے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت میں اپنی توفیق کو پیچھے کھینچ لوں گا, اس وقت تم دیکھنا کہ تم 24 گھنٹے میرے ذکر میں لگ سکتے ہو کہ نہیں. اب اس دن پھر شروع ہوئی عبادت, چلتے چلتے داؤد علیہ السلام کی باری آئی. داؤد علیہ السلام ذکر میں لگے ہوئے تھے کہ یہ کچھ لوگ اندر گھس گئے اور گھس کر داؤد علیہ السلام کو اپنے کام میں لگایا, اپنے کام میں لگا دیا. اب یہ فیصلے ویصلے سے فارغ ہوئے اور داؤد علیہ السلام پھر تنہائی میں عبادت میں مشغول ہونے کے لیے گئے تو ایک دم سے خیال آیا کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے سامنے مجھے دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ میرے گھر میں ایسا کوئی سیکنڈ خالی نہیں جاتا کہ آپ کی یاد میں کوئی مشغول نہ رہتا ہو. اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ان لوگوں کو میرے گھر میں گھسا کر مجھے آج آزما لیا, اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا ذکر آدھ گھنٹے پون گھنٹے کے لیے منقطع ہو گیا. جب یہ آپ کو تنبہ ہوا تو فوراً اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور رونے دھونے لگے اور مکمل رجوع کے ساتھ اللہ جل جلالہ وعمن والہ سے معافی مانگی کہ سب کچھ آپ ہی کی توفیق سے ہو رہا ہے, میں تو پہلے بھی جانتا تھا, مجھے اس کا یقین تھا, لیکن مجھے اپنی زبان سے وہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا, اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فغفرنا له ذلک, ہم نے وہ غلطی اور وہ لغزش داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی معاف کر دی. اور کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ کسی گناہ کے مرتکب ہو گئے تھے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب, بے شک داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارے یہاں ایک قرب کا خاص مقام ہے, اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارے یہاں اچھا انجام ہے, ہم انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہ جو ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحان اور اس کا خلاصہ ہے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ ان آیات میں جو جو سبق نکل رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے گھسنا نہیں چاہیے, اجازت کے جو آداب ہیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے, اور کسی حاجت مند سے کسی وقت پالا پڑ جائے اور وہ کسی مجبوری کے تحت اچانک ہی آپ کے پاس آ جائے اور آپ کسی ایسے کام میں مشغول ہوں جس کا تعلق فقط آپ کی ذات سے ہو, تو اپنے کام کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے اس مجبور کی بات کو صبر کے ساتھ سن لینا چاہیے, اور اپنے زور اور اپنے اثر کو استعمال کر کے کسی سے کوئی چیز ناحق وصول نہیں کرنی چاہیے. اس کے اندر چندہ بھی آ گیا, زور اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے کسی کے گھر چلے گئے اور فیس ٹو فیس اس سے چندہ مانگ رہے ہیں, اب وہ شرما شرمی میں بیچارہ بڑی رقم دے رہا ہے, یا کسی سے مطالبہ کر لیا کہ نہیں آپ سے تو ہم اتنا ہی چندہ لیں گے, اس کے بھی ممانعات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ دے. اور شرکت کے معاملے میں بھی یہ بتلایا کہ پارٹنرشپ میں بھی اس کا خیال کیا جائے کہ آپ کس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ خود آدمی اپنا کام کرے تاکہ کوئی جھگڑا ہی نہ ہو, اور اگر کسی پارٹنر کو اختیار کرنا ضروری ہی ہو جائے تو اس وقت یہ دیکھا جائے کہ وہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں ہو, ایمان والا ہو اور اس کے پاس عمل صالح بھی ہو, شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو. اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت کو دیکھیے کہ گناہ نہیں ہوا, ایک معمولی سی لغزش ادب سے جس کا تعلق تھا, پھر بھی اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے. اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال تک سجدے میں گرے رہے, اور اتنے آنکھوں سے آنسو بہائے کہ ان آنسوؤں کی برکت سے گھاس اگ نکلا، سجدے میں گرے اور روتے رہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جب انہیں کہہ دیا کہ یہ داؤد ہم نے معاف کر دیا، غلطی کوئی بات نہیں ہو گئی، تب جو ہے انہوں نے اپنا سر اٹھایا. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبروں سے گناہ تو ہوتے نہیں، لیکن ادب کے خلاف بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایسی نعمت ہوتی ہے کہ اتنا وہ روتے ہیں اور اتنا افسوس ان کو ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ان لہ اندنا لزلفا و حسن معاب، ایک خاص قرب ہم انہیں عطا فرماتے ہیں اور جنت میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ان سارے دروس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.